الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله محترم حاضرين الجمعة عشرے مبشرہ میں چھٹا نمبر حضرت زبیر ابن عوام کا آتا ہے. حضرت زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے. حضرت زبیر کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی, حضرت امیر حمزہ کی سگی بہن تھی. اور اسی طریقے سے حضرت زبیر کی پھوپھی حضرت خدیجہ بنت خویلد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی. اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈبل ڈبل رشتے داری حضرت زبیر کی بنتی. اس کے علاوہ حضرت زبیر کی شادی حضرت اسماء بنت ابی بکر کے ساتھ ہوئی تھی, جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی بہن تھی. اس اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زبیر کی سالی تھی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کے ساڑو تھے, یا اچھی اردو میں کہہ لیجئے کہ ہمزول تھے. تو نسبی رشتہ داری بھی تھی, سسرالی رشتہ داری بھی. حضرت زبیر بھی شروعات میں اسلام لائے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں کے ذریعے یہ اسلام لائے, اور روایات کے مطابق 15 سال کی عمر میں یہ اسلام لائے. بچپن سے ہی یہ لمبے تڑنگے تھے, اور ان کی والدہ جو ہے ان کی تربیت بڑی سختی سے کرتی تھی, بڑا مارتی تھی. یتیم تھے یہ, باپ مر چکے تھے. اب ماں نے جو ہے یتیم بچے کی پرورش میں بڑی سختی کی, بہت مارتی تھی ان کو. خاندان کے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یتیم بچہ ہے تم کیوں مارتی ہو؟ بولی کہ میں اس لیے نہیں مارتی کہ اس کو تکلیف دینا چاہتی ہوں, میں آج اسے مار کے اس پر سختی کر کے اسے آنے والے کل کے لیے ایک بہادر اور عقل مند انسان بنانا چاہتی ہوں. ہماری مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہوں تو غور کریں, بچوں کی تربیت میں پیار اور سختی دونوں ہونی چاہیے. بہت زیادہ پیار اور بہت زیادہ سختی دونوں نقصان دہ. بڑے بڑے لوگوں کی جب زندگی پڑھیے تو ان کے پیچھے والدین کی محنت تھی, کہیں نہ کہیں والدین نے سختی کی. ایک لڑکا اگر اسکول میں یا مدرسے میں فرسٹ آتا ہے, پاس ہوتا ہے, آگے آگے رہتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس اسکول اور اس مدرسے کے اساتذہ کی محنت اور ان کی سختی بھی اس میں داخل ہے. حضرت زبیر یتیم تھے. عام طور سے جب باپ مر جاتا ہے تو بچے بگڑ جاتے ہیں, کیونکہ باپ بہت حد تک کنٹرول کرتا ہے, ماں اکثر لاڈ پیار میں بگاڑ دیتی ہے. لیکن حضرت صفیہ نے, جو خود بھی اللہ کے نبی کی پھوپھی تھی اور بہت سمجھدار تھی, انہوں نے اپنے بیٹے کی پرورش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور بڑی سختی کے ساتھ ان کی پرورش. 15 سال کے ہوئے اسلام قبول کر, اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت زبیر کا ریکارڈ ہے کہ جتنی بھی جنگیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑی گئیں سب میں شامل ہوئے, ایک بھی جنگ نہیں چھوٹی. اور ہر جنگ میں, ہر غزوے میں یہ پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں تھے. ان کی کارکردگی, ان کا کارنامہ اس جنگ میں سب سے الگ ہوتا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ جنگ کے معاملے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکر دینے والی بڑے ماہر تھے. جنگ احد میں کافروں کی طرف سے ایک بہت بہادر طلحہ بن ابی طلحہ نام کا کافروں کا ایک کمانڈر آگے آیا, اور بہت خطرناک تھا وہ. اس نے مسلمانوں کو کہا کہ آؤ مجھ سے لڑو, مجھ سے مقابلہ کرو. اب وہ اتنا خطرناک تھا کوئی صحابی آگے نہیں بڑھ رہا. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک وار میں اس کا کام ختم کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگر زبیر نہ بڑھتے تو میں بڑھتا, لیکن مجھے پتا تھا کہ زبیر بڑھیں گے. بہت بہادر تھے. اتنے زخم انہوں نے کھائے تھے اپنے بدن پر کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ موصل گئے. موصل گئے وہاں کا ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ یہ نہا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ان کے پورے جسم پر تلواروں کے بے شمار نشانات تھے. میں نے پوچھا کہ اتنے نشانات تو میں نے کسی کی باڈی پر نہیں دیکھے, کسی کے بدن پر نہیں دیکھے. تو حضرت زبیر نے کہا کہ میں کسی کو دکھاتا تو نہیں ہوں, آج اتفاق سے میں نہا رہا تھا تمہاری نظر پڑ گئی. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ سارے زخم میں نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے کھائے. ان کے بیٹے عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میرے ابا کے جسم میں 3 جگہ تو ایسے زخم تھے کہ جو بچپن میں انگلی ڈال کے کھیلا کرتا تھا. ان کے کندھے کے پاس باقاعدہ ایک گڈھا تھا. تلوار, ان کی طرف تلوار عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ان کے خاندان سے جب نکالی گئی تو تلوار میں بیچ میں گٹر پڑے تھے. ایسی تلوار یہ چلاتے تھے, ایسا مارتے تھے. ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑا لقب دیا. کیا لقب دیا؟ غزوہ احزاب کے موقع پر جبکہ بہت سردی کا موسم تھا اور مسلمان سمجھیے کہ بہت پریشانی کے عالم میں تھے, اور تمام کافروں کے لشکر اکٹھا ہو کے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں پر اور مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا, من یأتینی بخبر القوم, کوئی ہے جو کافروں کی خبر لا کے ہم کو دے؟ سردی کا موسم, مسلمانوں کی تعداد کم, چاروں طرف سے گھیرا بندی, کوئی آدمی جائے گا کہاں سے, تیر آئے گا کیسے, مرے گا کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی آگے نہیں بڑھا. حضرت زبیر آگے بڑھے, بولے اللہ کے رسول میں جاؤں گا. پھر حضرت اللہ کے رسول نے پھر اعلان کیا, تین بار آپ نے اعلان کیا, تینوں بار یہ آگے بڑھے کہ میں جاؤں گا اللہ کے نبی, میں خبر لے کر آؤں گا, اور گئے اپنی جان پر کھیل کر ان کی خبر لے کر آئے. اس موقع پر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, ان لکل نبی حواری, ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, وہ حواری الزبیر, اور میرا حواری زبیر ہے. یہ حواری کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے صحابی, اور صحابی سے بھی ایک ڈگری اوپر ہوتا ہے حواری. حواری ان کو بولتے ہیں, ان صحابہ کو بولتے ہیں جو موقع پر کام آتے ہیں. قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ, جب عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے بارے میں یہ خطرہ لاحق ہوا کہ یہ میرے ساتھ غداری کریں گے, مجھے قتل کریں گے, تو انہوں نے آواز لگائی, من انصاری الی اللہ, کون میری مدد کرنے والا ہے, کون میرا ساتھ دینے والا ہے؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, حواری لوگ آگے بڑھے. عیسیٰ علیہ السلام کے 12 ساتھی جن کو حواریین عیسیٰ کہا جاتا ہے, وہ آگے بڑھے, بولے اے عیسیٰ ہم آپ کی مدد کریں گے, ہم اللہ کی مدد کریں گے, اللہ کے دین کی مدد کریں گے. کل 12 لوگ تھے, تعداد زیادہ نہیں تھی, 12 لوگ تھے, لیکن قرآن نے ان کو حواری کہا ہے, اور حواری کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہر مشکل موقع پر اپنے نبی کے ساتھ کام دینے والے, اپنے نبی کا ساتھ دینے والے. یہ بہترین لقب, یہ اتنا بڑا انعام اگر اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں کسی کو دیا تو حضرت زبیر کو دیا. فرمایا ان لکل نبی حواری و حواری الزبیر, ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے, اور میرا حواری اگر کوئی ہے تو زبیر. یہ نبی کے ہر موقع پر کام آتے. مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے تلوار نکالنے والے زبیر تھے. ایک مرتبہ خبر اڑ گئی کہ اللہ کے نبی کو کافروں نے گرفتار کر لیا ہے, ارسٹ کر لیا ہے, افواہ اڑ گئی, اور یہ افواہ دراصل شیطان نے اڑائی. حضرت زبیر کو معلوم ہوا, ننگی تلوار لے کر اللہ کے نبی کے پاس پہنچے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے, تلوار کیوں لے کر کھڑے ہو؟ بولے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کو گرفتار کر لیا گیا ہے, میں نے تلوار اسی لیے نکالی کہ کون بدبخت ہے جو میرے نبی کو گرفتار کرنے کی, میرے نبی کو پکڑنے کی جرت کرتا ہے, میں فوراً اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا. علماء لکھتے ہیں یہ پہلی بار اگر کسی نے تلوار نکالی تھی اسلام کے ڈیفنس کے لیے, محمد الرسول اللہ کے ڈیفنس کے لیے, تو وہ حضرت زبیر تھے. نبی کی زندگی میں بھی ہمیشہ آگے آگے رہے. غزوہ خیبر کا قصہ تو سب کو معلوم ہے کہ حضرت علی نے خیبر کو فتح کیا, اور خیبر کا جو یہودی تھا بہت بہادر تھا, مرحب نام تھا اس کا, اس کو حضرت علی نے قتل کیا. لیکن لوگ یہ بھول جاتے ہیں, اور یہ سب دیکھیے یہی اسی کو تعصب بولتے ہیں. اب صحابہ میں بھی کیٹیگرائزیشن ہوتا ہے, یہ میری پارٹی کے صحابہ ہے, تمہاری پارٹی کے صحابہ ہے. خرے جو نبی کے صحابی ہیں وہ سب ہماری پارٹی کے ہیں. حضرت علی نے ضرور خیبر فتح کیا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن مرحب کو قتل کرنے کے بعد مرحب کا ایک بھائی یاسر تھا, اور وہ بھی اپنے بھائی کی طرح بہت خطرناک تھا. وہ نکلا جب تو اس سے مقابلہ کیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ, اور اس کو مارا. غزوہ خیبر کے اگر فاتح حضرت علی ہیں, اگر غزوہ خیبر کا جو ہے سہرا حضرت علی کے سر بنتا ہے, تو اس سہرے کے پیچھے کہیں نہ کہیں حضرت زبیر کا سپورٹ حاصل ہے. لیکن ایک بہت بڑا فرقہ جو ہے حضرت علی کو آسمان پہ چڑھاتا ہے, اور حضرت زبیر کو گالیاں دیتا ہے. یہ حضرت زبیر ہیں. غزوہ احد میں کہتے ہیں حضرت زبیر خود بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد جب ختم ہو گئی, مسلمانوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, تو ایک عورت جو ہے میدان جنگ کے بیچ میں نظر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ بھائی شہیدوں کی لاش دیکھنے کے لیے عورتوں کا آنا یہاں ٹھیک نہیں ہے. بھائی جتنے لوگ مرے ہیں, کوئی کسی کا بھائی ہے, کوئی کسی کا شوہر ہے, کوئی کسی کا بیٹا ہے, اب ایک اگر عام پرمیشن دے دی جائے تو عورتوں کا جمگھٹ لگ جائے گا. تو آپ نے فوراً حضرت زبیر کو بھیجا کہ دیکھو کون عورت ہے. یہ گئے تو ان کی والدہ محترمہ حضرت صفیہ, انہوں نے روکا, انہوں نے کہا ہٹ, زمین تیرے باپ کی نہیں. بولی امی جان کہاں جا رہی ہیں آپ, اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں, آپ واپس جائیے. دیکھیے ایک عورت کا کلیجہ دیکھیے. بولی مجھے پتا چل چکا ہے کہ میرا بھائی حمزہ شہید ہو چکا ہے. حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کتنا دردناک ہے. ان کو پتا ہے کہ میرے بھائی شہید ہو گئے, اور کس طریقے سے شہید ہوئے, کیسے کلیجہ نکالا گیا, کیسے ناک کان کاٹ کے اس کا ہار پہنا پہنایا گیا, سب معلوم ہے. لیکن جا رہی ہے اپنے بھائی کی لاش کے پاس. بولی امی جان اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں. بولے میں مجھے خبر ہے میرا بھائی شہید ہو چکا ہے, میں دو چادریں لائی ہوں, میرے بھائی کو اس میں کفنا دینا. چادر دے کے چلی گئی. حضرت زبیر کہتے جب ہم لوگ لاش کے پاس پہنچے تو جتنی بے دردی سے حضرت حمزہ کو شہید کیا گیا تھا, اتنی ہی بے دردی سے ایک اور انصاری صاحب کو شہید کیا گیا. دونوں کی لاشیں بغل میں سائیڈ میں رکھی ہوئی تھی. ہم نے طے کیا کہ دو چادریں ہیں, ایک چادر میں حضرت حمزہ کو کفنایا جائے اور ایک چادر میں انصاری صحابی کو کفنایا جائے. اس طریقے سے ہم نے اس کو کفنایا. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر حضرت زبیر بہادر تھے تو ماں بھی بہادر تھی, ماں بھی بہادر تھی, پوری فیملی بہادر تھی. ماں کا بھی کلیجہ یہ تھا کہ بھائی اس حال میں شہید ہوا ہے, لیکن بھائی کا کفن دینے کے لیے میدان جنگ میں آئی ہے. حضرت زبیر تاجر تھے, بزنس مین تھے, بہت پیسے والے تھے. مرے تھے تو 5,02,00,000 دینار کی پراپرٹی چھوڑ کر مرے تھے. 4 بیویاں تھیں ان کی, اور ہر بیوی کے حصے میں 12,12,00,000 دینار آئے تھے. مرنے کے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا, کہا بیٹے میرے مرنے کے بعد پہلا کام یہ کرنا کہ میرے ذمے جتنا قرضہ ہے اس کو ادا کر دینا. اگر میرے مال سے ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے, ورنہ میرے مالک سے لے لے. حضرت زبیر عبداللہ ابن زبیر سمجھ نہیں پائے کہ مالک سے کیا مراد ہے. بولے آپ کے مالک سے کس سے لے لوں گا؟ بولے اللہ سے لے لینا. جب بھی میرے پیسے سے اگر قرضے کی ادائیگی میں کمی آئے تو اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اے زبیر کے مالک, زبیر کے قرضے کی ادائیگی آسان کر. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ واقعی میں جب جب میں نے یہ دعا پڑھی قرضے ادا ہو گئے, سمجھ نہیں آیا کہ کہاں سے اللہ تعالیٰ نے انتظار. جب ان کا پورا مال اس کا اسٹیمیٹ بنایا گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک اچھی خاصی رقم جو ہے قرضدار لوگ آئے اپنا ان کو دے دیا. اس کے بعد اب بھائی لوگ آ کے کہ ہمارا ہم سب کا حصہ دے دیا جائے. دیکھیے پراپرٹی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے. باپ مرتا ہے تو بیٹے فوراً جمع ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بٹوارا ہو جائے, ہمیں مل جائے. لیکن شریعت کتنی سخت ہے, صرف لینے کے لیے ہم آگے ہیں, دینے کے لیے آگے نہیں. باپ کے ذمے جو قرضہ ہے وہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے. شریعت یہ کہتی ہے جب تک ترکے سے پہلے تو میت کا جو ہے کفن دفن کا انتظام کیا جائے, اور دوسرے نمبر پر قرضے کی ادائیگی کیا جائے, اور تیسرے نمبر پر اگر میت نے کسی کو وصیت کی ہے. اچھا وصیت بھی وارث کو نہیں کی جا سکتی, اپنے ایک بیٹے کو وصیت کر دے میرے چھوٹے بیٹے کو یہ دے دینا, بڑے بیٹے کو یہ دے دینا, فلاں بیٹے کو یہ دے دینا, ایسی وصیت شریعت میں کل عدم ہے, اس کی کوئی ویلو نہیں. لا وصیت علی وارث, بیٹا تو وارث ہے, باپ کے ترکے میں بیٹے کو تو ملے گا ہی. وصیت ہوتی ہے کسی تھرڈ پرسن کو, کوئی غریب آدمی ہے, کوئی مدرسہ ہے, کوئی مسجد ہے. اب باپ نے مرنے کے پہلے کہہ دیا کہ دیکھو اتنا پیسہ مدرسے میں دے دینا, اس کو بولتے ہیں وصیت, اتنا پیسہ فلاں آدمی کو دے دینا. اچھا اس وصیت کے بارے میں بھی ایک رول ہے کہ میت کی پوری پراپرٹی میں سے 1/3 سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا. مثال کے طور پہ اگر مرنے والے نے 3,00,000 روپیہ چھوڑا اور وہ یہ وصیت کر کے گیا کہ فلاں مدرسے میں 300,000 روپیہ دے دینا, تو نہیں دیا جائے گا. وصیت بھی 1/3 یعنی 300,000 اگر چھوڑ کے گیا ہے تو 100,000 سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا, یہ شریعت کا رول ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے باپ کی وصیت کے عین مطابق قرضداروں کو قرضہ بانٹ دیا. اب اس کے بعد بھائی لوگ آ گئے کہ بھائی ہمارا حصہ دیا جائے. انہوں نے کہا نہیں, ابھی تو وہ قرضدار آئے ہیں جن کو یہ پتہ چلا ہے کہ باپ مر گئے. ابھی ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے قرضدار ہوں جن سے میرے باپ نے قرضہ لیا ہو لیکن ابھی ان کو میرے باپ کے انتقال کی خبر نہ ملی ہو. تو ابھی تم لوگ رکو, حج کا سیزن آئے گا, میں حج کے سیزن پر اعلان کراؤں. چنانچہ 4 سال تک لگاتار عبداللہ ابن زبیر اعلان کراتے رہے اور اس میں بھی جو لوگ آئے ان کو قرضہ دیا. اس کے بعد باقی پراپرٹی بانٹی گئی. یہ تقویٰ اور طہارت صحابہ کے اندر تھا. پراپرٹی کے معاملے ایسا نہیں, پیسہ وہ لوگ نہیں کماتے تھے, بہت پیسہ کماتے تھے. 5 کروڑ 2 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں تھی آج سے 1400 سال پہلے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا, اس میں 22 لاکھ روپیہ کے قریب قرضہ ان کے بیٹے نے ادا کیا. بات ختم کرنے کے پہلے بہت اہم حدیث بیان کرنے جا رہا ہوں بخاری شریف کی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے ایک الگ پہلو پر اس حدیث سے روشنی پڑتی ہے. حدیث کی روایت کرنے والی ہے حضرت اسماء, حضرت عائشہ کی بڑی بہن اور حضرت زبیر کی اہلیہ. وہ بیان کرتی ہیں, میری شادی جب حضرت زبیر سے ہوئی تو ان کے پاس کچھ نہیں. صحابہ بھی کیسے لوگ تھے, شادی کر رہے ہیں اپنے بیٹی کی تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ داماد کی کتنی پراپرٹی ہے, کتنی دولت. داماد کتنا بہادر ہے, کتنا متقی ہے, کتنا پرہیزگار ہے, ان کی نظر میں پہلی ویلو اس کی. زبیر کے پاس نہ گھر ہے, نہ غلام ہے, نہ مال ہے. بعد میں انہوں نے پیسہ کمایا. تو حضرت اسماء کہتی ہیں کچھ نہیں تھا ان کے پاس, ایک گھوڑا تھا اور ایک اونٹ تھا, اور وہ تو اپنا جہاد میں چلے جاتے تھے. گھوڑے کو چارہ میں کھلاؤں, اونٹ کو چارہ میں کھلاؤں, کوئی غلام بھی نہیں ہے, اور روٹی میں پکاؤں, آٹا میں پیسوں, کپڑے میں سیوں. اور یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے روٹی بنانا آتا نہیں تھا, میری کچھ انصاری سہیلیاں تھیں انہیں روٹی بنانا بہت اچھا آتا تھا, وہ بیچاری میری مدد کر دیتی. کہتی ہیں کہ میں زبیر کے اونٹوں کو چارہ دینے کے لیے زبیر کے باغ میں جاتی تھی, وہاں کھجور کی گٹھلیاں چن کے ان کو اکٹھا کر کے اپنے سر پہ لاد کے لاتی تھی. 1400 سال پہلے بھی عورتیں کتنی محنت کرتی تھیں, بزنس تو دور کی بات ہے, اپنے شوہر کے گھر کے کاموں میں, اپنے شوہر کے کاروبار کے کاموں میں ان کی مدد کرتی. بولی کہ میں زبیر کے اونٹ کو چارہ کھلانے کے لیے 3 فرسخ دور, یعنی آپ سمجھ لیجیے تقریباً 5-6 کلومیٹر دور ان کے گھر سے وہ باغ تھا, وہاں ایک عورت ذات پیدل جاتی ہے اور اپنے سر پر باقاعدہ ایک ڈلیا میں یا کہہ لیجیے کہ ایک جو ہے ٹوکری میں اونٹ کھجور کی گٹھلیاں لاد کے لاتی ہیں. کہتی ہیں ایک دن میں آ رہی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے. اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ لیا. اللہ کے نبی کی سالی تھی, ہمارے یہاں سالی اور بہنوئی, جیجا اور سالی کا رشتہ بڑا بے تکلف رشتہ مانا جاتا ہے. لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے اس کو نام دیتے ہیں, کیسی کیسی شکل دیتے ہیں. یہاں نبی کی سالی جا رہی ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی کی احتیاط بھی تھی, سالی ہو چاہے کچھ بھی ہو, ہے تو غیر محرم عورت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ بھائی میری سالی جا رہی ہے اور وہ بھی بیچاری بوجھ لاد کے سر پہ جا رہی ہے پیدل. تو اللہ کے نبی آواز دیتے ہیں, فدعانی آواز دیتے ہیں, اور اس کے بعد اپنے اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اخ اخ, جیسے ہم لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. یعنی اللہ کے نبی کی احتیاط دیکھیے کہ اپنی سالی سے بات کر رہے ہیں, کھل کے کہہ بھی نہیں رہے کہ تم بیٹھ جاؤ, اشارے سے کام چلا رہے ہیں, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. حضرت اسماء کہتی ہیں فذکرت زبیر وغیرتہ, مجھے زبیر کی غیرت یاد آ گئی. شادی کے بعد ایک عورت جب آپ کی بیوی بن جاتی ہے تو وہ کسی غیر مرد سے بات کرے, کسی غیر مرد کے سامنے سجے سبرے, کسی غیر مرد کے کو آپ کے گھر میں انٹری کرنے دے, اس سے آپ کی غیرت کا پتہ لگتا ہے کہ آپ کتنے غیرت مند ہیں. एक गैरतमंद इंसान कभी गवारा नहीं करेगा कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द से बात करे, किसी गैर मर्द के सामने सजे सवरे किसी गैर मर्द को लिफ्ट दे। हजरत असमा कहती हैं मुझे जुबैर की गैरत याद आ गई, वकान अग्यरन नास, बड़े गैरतमंद थे। अरे भाई जितनी भी गैरत रही लेकिन बिठा कौन रहा है, नबी बिठा रहे। लेकिन हजरत असमा ने नबी का भी लिहाज नहीं किया, अपने शौहर के जज्बात का लिहाज किया। इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि बीवी की ये जिम्मेदारी है कि अपने शौहर के एहसासात का, उसके जज्बात का, उसकी पसंद और नापसंद का ख्याल करे। और दूसरी बात ये मालूम हुई, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को किताबुल निकाह में लाए हैं और बाब कायम किया बाबुल गैरा, गैरत का बयान। इमाम बुखारी साबित ये करना चाहते हैं कि निकाह जब हो जाए तो मर्द के अंदर गैरत आ जानी चाहिए अपनी बीवी को लेकर। लोग कहते हैं कि औरत के कपड़ों से उसके शौहर की गैरत का पता लगता है। एक औरत जब बाहर निकलती है बेहयाई और यानी भरे कपड़े पहनकर, तो इसे समझ में आ जाता है कि इसका शौहर कितना गैरतमंद है। एक औरत के कपड़े से उसकी गैरत का अंदाजा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हैं, बहुत करीबी रिश्ता है और फिर नबी हैं, लेकिन नहीं बैठे। फ़ज़कर तो ज़ुबैर और गैरतहू, बोली कि मुझे ज़ुबैर की गैरत याद आ गई। और अल्लाह के नबी भी समझ गए कि मुझे शर्म आ रही है कि भाई मर्द लोग भी हैं साथ में, मैं कैसे बैठूं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए और मैं पैदल ही घर आई। जब मेरे शौहर आए, ज़ुबैर आए, मैंने उनको पूरा वाकया बताया, तो हजरत ज़ुबैर बोले कि अरे कमबख्त, तू नबी के साथ बैठ जाती तो क्या हो जाता, तू पैदल आती है अपने सर पे गट्ठर लाद के, ये मुझे ज़्यादा भारी गुजरता है, नबी के साथ बैठ जाती तो इतना भारी नहीं गुजरता। हजरत असमा कहती हैं कि बाद में मेरे वालिद मोहतरम ने एक गुलाम मेरे लिए भेज दिया, जो गुलाम ऊँट वगैरह को देख लेता था, गोया कि मेरे वालिद ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैं गुलामी की ज़िंदगी गुजार रही थी, इतना काम मुझे था, गोया कि मेरे वालिद ने मुझे आज़ाद कर दिया। हदीस ख़त्म हो गई। साबित ये करना चाहता था कि हजरत ज़ुबैर बहुत गैरतमंद इंसान थे। इनका इंतकाल जंग जमल के मौके पर हुआ। जहर की नमाज़ पढ़ रहे थे, पीछे से एक खारजी अम्र बिन जुरमूज़ ने, जो बज़ाहिर हजरत अली की पार्टी की तरफ से लड़ रहा था, लेकिन मैं शुरू में कह चुका हूँ कि ये जितने लोग थे सहाबा की, ये जो जंगें हुई आपस में, इनमें सहाबा बहुत कम इन्वॉल्व थे, इनमें वो मुनाफिकीन और शरीर लोग ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और इनके बारे में हम ये भी कहें कि ये हजरत अली की पार्टी के थे, ये हजरत मुआविया की पार्टी थे, ये भी मुनासिब नहीं। बहरहाल अम्र बिन जुरमूज़ नाम के एक आदमी ने जहर की नमाज ये पढ़ रहे थे, पीछे से वार किया और जो सर हमेशा अल्लाह के आगे झुका उस सर को तन से जुदा कर दिया और सर लेकर हजरत अली के पास आया। वो ये सोच कर आया कि हजरत अली मुझे इनाम देंगे। हजरत अली रोने लगे और बोले कि ये वो हस्ती है जिसके बारे में नबी ने कहा था कि हर उम्मत का एक हवारी हो, हर नबी का एक हवारी होता है और मेरा हवारी ज़ुबैर है। ऐ सफिया के कातिल, तुझे जहन्नम मुबारक हो। ऐ सफिया के बेटे के कातिल, ऐ ज़ुबैर के कातिल, तुझे जहन्नम मुबारक हो। बाद में बहुत बुरी मौत मरा ये आदमी, इसको किसी ने मारा नहीं, किसी ने बदला नहीं लिया, ये खुद अल्लाह ताला ने इसको बहुत बुरी मौत दी। तो ये मेरे भाइयों छठे वो सहाबी थे जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जन्नती कहा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको इन मुकद्दस हस्तियों की ज़िंदगियों से जो सबक हासिल होता है, ऐ अल्लाह हमको वो सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें भी, अपने बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को और हमारे नौजवानों को इन्हीं सहाबा की तरह बहादुर, दीन के लिए कुर्बानियाँ देने वाला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी औरतों को भी हजरत असमा जैसी शर्म हया वाला और वाली और जो है अपने शौहर के जज्बात का लिहाज रखने वाली खवातीन बना दे। ऐ अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में जिंदा रख इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। आमीन। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واغزل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.